سیدی و مرشدی و مولائی و محبی حضرت والا حضرت شیخ محمد ممتاز احمد صاحب مدد اللہ العالی کے حکم پر جو میرے پیر مرشد ہیں یہ اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں. جو اشعار ہیں مجدد ملت مجدد زمانہ شیخ الحدیث شیخ العلماء سید الاولیاء حضرت حکیم محمد اختر صاحب نور مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں. اشعار کا عنوان ہے مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ صحرا نے. سنا ہے بلا
کسی آمد وقت غرور ڈر جاتا ستایا ابو جہل نے شمع نبوت کو ستایا مگر بدنام ہے دونوں جہاں اس کے افسانے کہاں تک ضرورت پیدا کہاں تک پاس بدنامی کہاں تک ضرورت پیدا کہاں تک پاس بدنامی کیا مجبور کیا مجبور اظہار پر روپ پر نکر کہہ رہے رہے خدا کا درد من مندوں کی نکر کہہ رہے رہے خدا کے درد من مندوں کی مقام در در دل کو مقام درد دل کو بے خبر کیا جانے سنا ہے حال میں محبت کے دل خانے دیا کرتا ہے جام پہ مانے تجلی ان کی ہو نہیں ہے زندگی میں جس کو نہیں ہے زندگی میں جس کوئی داد وہ سنا ہے محبت کے خانے دیا کرتا ساتھی کو جام پہ مانے وہی کر رہے پر دم سے اثر وہی کر رہے جو درد الفت سے ہوا کر
بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات یعنی نصف شعبان کی رات اس سے متعلق ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ ہے جس کا عنوان ہے عبادات شب برات. اس واعظ میں سے جتنا حصہ شب برات سے متعلق ہے وہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. شب برات کے اعمال. ارشاد فرمایا کہ شب برات میں کیا کیا کرنا چاہیے, کیا کیا اعمال سنت ہیں. جلدی جلدی ذرا شب برات کے حلوے پر بھی کچھ عرض کروں گا, لیکن آپ گھبرائیے نہیں, میں آپ کے شب برات کے حلووں پر جلوہ لگاؤں گا. آپ رمضان میں حلوہ کھائیے, شوال میں کھائیے, رجب میں کھائیے, صرف شعبان میں شب برات ہی کی کیوں قید لگا رکھی ہے. تو پہلی بات یہ کہ شعبان میں زیادہ روزہ رکھنے کی ممانعت ہے. اذا انتصف شعبان فلا تصوموا والنهي للتنزيه رحمه على الامه ان يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط. میرے قاضی المفاتیح میں ہے تم میں سے کوئی رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ وہ ان دنوں میں پہلے سے روزہ رکھتا رہا ہو. مقصد اس کا یہ ہے کہ رمضان سے پہلے روزہ رکھنے سے کمزوری آ جاتی ہے اور نفلی روزوں سے پھر فرض میں خلل آ جائے گا، اس لیے رمضان سے دو چار روز پہلے نفلی روزے نہ رکھیں اور اچھی غذائیں کھائیں. اب یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا جمع کیا وہ مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو یعنی 14 شعبان کا دن گزار کر جو 15 کی رات آئے گی اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے اعمال جو سال بھر کے ہوں گے وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں. سال بھر میں پیدا ہونے والوں کا لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اتنے انسان پیدا ہوں گے، اور اسی رات مرنے والوں کا بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اتنے انسان مریں گے. اسی رات ان کے اعمال نامے اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات ان کا سال بھر کا رزق نازل ہوتا ہے. لہذا اگر تھوڑی دیر اس رات کو جاگ کر کچھ رکعتیں نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لیں کہ اے اللہ آج کی رات ہمارا نام مردوں میں نہ لکھیے، ہماری زندگی میں برکت دے دیجیے، کچھ موقع دے دیجیے، کیونکہ ابھی ہم نے اپنے پردیس میں وطن کی تیاری کی نہیں، اپنی عمر میں توسیع مانگ لو، ویزے میں توسیع کرا لو. لہذا ایک تو اللہ سے یہ مانگنا کہ ہماری زندگی میں برکت دے، آج کی رات مرنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہونے پائے، آپ ہماری زندگی اور بڑھا دیجیے، کچھ ہم اور نیکیاں کما لیں. دوسرے ہمارے جو اعمال آج کی رات پیش کیے جائیں گے اس میں ہماری جو نالائقیاں ہیں ان کو معاف کر دیجیے اور نیکیوں کو قبول فرما لیجیے. ہمارے گناہوں سے آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا، جن گناہوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ان کو معاف کر دیجیے، اور جن نیکیوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ان کو قبول کر لیجیے، کیونکہ ٹوٹی پھوٹی نیکی تو وہ قبول نہ کرے جس کا کچھ اپنا ذاتی فائدہ ہو. اے اللہ ہماری نیکیوں سے آپ کو کچھ فائدہ تو نہیں، اس لیے انہیں مہربانی فرما کر قبول فرما لیجئے، ہمارا فائدہ کر دیجئے. تیسری یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ اس رات میں سال بھر کا رزق مقدر ہوتا ہے تو ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں اعمال اٹھائے جانے کا مطلب ان کا عمل پیش کیا جاتا ہے، اور رزق نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو رزق ملنے والا ہے اسے لکھ دیا جاتا ہے. وہ یہ سب چیزیں پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں مگر اس رات کو فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت ليلۃ النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فان الله تعالی ينزل في هذه غروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول الا من مستغفر فاغفر له الى اخر. جب نصف شعبان کی رات ہو یعنی 15ویں شعبان کی رات تو اس رات کو جاگو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا کی طرف خصوصی طور پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کر کے عافیت دوں. گویا رات بھر رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا يطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجميع خلقه الا لمشرک او مشاحن. شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، سب مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں مگر مشرک اور کینہ رکھنے والے شخص کی مغفرت نہیں فرماتے، اور دوسری روایت کے مطابق نہ قطع رحمی کرنے والے کی اور نہ پجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے کی، نہ شرابی کی اور نہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کی، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں اور ماں باپ کو راضی کر لیں تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی. اب اس رات میں کیا کیا گڑبڑ ہوتی ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. سنت تو صرف رات کو جاگنا اور سہولت ہو تو قبرستان جانا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے، لیکن اگر قبرستان میں بے پردہ عورتیں پھر رہی ہوں تو پھر وہاں نہیں جانا چاہیے، یعنی عورتوں کو تو ویسے ہی جانا منع ہے، مکروہ ہے، قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، لیکن مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر وہاں عورتیں پھر رہی ہیں مرد بے پردہ تو وہاں نہیں جانا چاہیے، اپنے گھر ہی سے مردوں کو ایصال ثواب کر دیں، یا 3 بجے رات کو جائیں جب قبرستان عورتوں سے خالی ہو جائے۔ جو بدعت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چراغاں کرتے ہیں، چراغاں کرنا یعنی چھوٹے چھوٹے بلب جلانا، یہ شادی حال میں ہو یا شب برات کی رات ہو، یہ مجوسیوں کی علامت ہیں چھوٹے چھوٹے بلب جلانا، اور ہندوؤں کی دیوالی سے مشابہت ہے۔ حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ ہندوستان جا کر دیکھو جیسے ہندو دیوالی کرتا تھا، افسوس کہ آج ہمارے شادی حالوں میں بھی چراغاں کی یہ بدعت ہو رہی ہے، یہ ہندوؤں کی علامت ہے، ہمارا اس سے کیا واسطہ، لہذا مسلمانوں کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اب رہ گیا مسئلہ آتش بازی اور پٹاخے کا، تو سمجھ لیجئے کہ اس رات میں فرشتے آتے ہیں، تو شیطان نے سوچا کہ فرشتوں کو خوشبو سے محبت ہے، لہذا گندھک کی چیزیں ایجاد کرو، خوب پٹاخے چھوڑو تاکہ فرشتے بدبو میں آئیں نہیں۔ یہ سب بدبودار چیزیں کیا دین ہو سکتی ہیں؟ ذرا سوچو کہ ان کا دین سے کیا تعلق ہے، اور فرشتے تو بڑی چیز ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو جب گولی لگی شہید کیا گیا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا کیسا مزاج ہے، گولی لگنے سے آپ کو کچھ تکلیف ہے؟ فرمایا کہ گولی کی تکلیف اتنی نہیں، مگر گولی میں جو گندک ہے اس کی بدبو سے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو جب اولیاء اللہ کی لطافت کا یہ حال ہے تو فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ لہذا جو لوگ اپنے بچوں کو پٹاخے کے لیے پیسے دیتے ہیں وہ فرشتوں کی بدعا خریدتے ہیں، فرشتوں کو اذیت پہنچے گی تو بدعا تو نکلے گی۔ ویسے بھی پٹاخے پھوڑنا آتش بازی حرام ہے، اور اپنے روپیے کو آگ لگانا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے جو شور شرابہ ہوتا ہے، کوئی سونے والا ہے اس کی آنکھ کھل جائے، یہ بھی حرام ہے، لوگوں کو اذیت دینا حرام ہے، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کمزور دل والوں کو خوف پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے جاننے والوں میں کتنے قصے ایسے ہو چکے ہیں کہ جن سے پٹاخے چھوڑنے سے، اگرچہ وہ پٹاخے ہی تھے لیکن ان سے کہیں آگ لگ گئی، اور کہیں کسی انسان کو زخمی کر دیا، کسی کی آنکھ خراب ہو گئی، آنکھ میں جا کے پٹاخا گھس گیا، کسی کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ بھی ہمارے ایک دوست کے بیٹے ہیں، ان کے پٹاخے پھوڑ رہے تھے بچے، تو پٹاخا کہیں سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے اڑتا ہوا، وہ اس کے کپڑوں میں گھس گیا اور نچلا حصہ اس کا جل کے کتنی تکلیف اس کو پہنچی۔ تو یہ سب ویسے بھی حرام ہے، اور اس کا جو شور شرابہ ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب آخری مسئلہ حلوے کا ہے، بس اس کی بات سن کر آپ چلے جائیں۔ اس رات میں چونکہ عبادت کرنی ہے، یہ عبادت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات ہے، تو شیطان نے سوچا کہ لوگ زیادہ عبادت نہ کر پائیں، ان کے پیٹ میں اتنا حلوہ ٹھونس دو کہ اس میں ریاح کی گوگو کا بلوا مچ جائے، اور جب ریاح کا بلوا مچے گا تو یقیناً وضو نہ رہ سکے گا اور عبادت کم کریں گے۔ لہذا پہلے ان کو کھلاؤ حلوہ، پھر پیٹ میں مچاؤ بلوا، تاکہ یہ نہ دیکھنے پائیں اللہ تعالیٰ کا جلوہ۔ اگر میرے یہ 3 الفاظ یاد رکھیں، یعنی حلوہ، بلوا اور جلوہ، تو پھر آپ انشاءاللہ پوری تقریر بالکل سمجھ جائیں گے کہ جب پیٹ میں خوب بھر گیا حلوہ تو پیٹ میں مچ گیا بلوا، اور جب وضو ہی نہ رہے گا تو عبادت سے اللہ کا جلوہ نظر آئے گا۔ اب رہ گیا یہ بہانہ کہ میں تو حلوہ کھا کر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت ادا کرتا ہوں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے رسول کی کتنی سنتیں اپنائی ہیں، آپ کے پاس سر سے پیر لے کر پیر تک کتنی سنتیں ہیں، یا صرف حلوے کی سنت کی اہمیت ہے، وہ بھی حضرت اویس قرنی کی جو تابعی تھے، صحابی بھی نہیں تھے، جو کسی صحابی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کوئی سنت اختیار کرتے تو ہم مان بھی لیتے، اللہ کے نبی کی کوئی سنت کی پرواہ نہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں یاد نہیں، مسجد سے نکلنے کی 5 سنتیں یاد نہیں، بیت الخلاء میں جانے کی دعا یاد نہیں، سونے کی دعا یاد نہیں، لیکن اگر کسی سنت پر عمل ہے تو بس یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو حلوے ٹھونس لو، کیونکہ ان حلوے کھانے والوں کے بقول یہ حضرت اویس قرنی کی سنت ہے، اور اس میں عشق رسول ہے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے۔ اگر اس بات کو بالفرض درست بھی مان لیا جائے، حالانکہ میں ابھی ثابت کر دوں گا کہ یہ استدلال بھی غلط ہے، لیکن اگر درست بھی مان لیں تو حضرت اویس قرنی کی 2 سنتیں ہیں، ایک عشق رسول میں اپنے دانت توڑنا، دوسرے حلوہ کھانا۔ تو ان حلوے والوں کے مطابق حضرت اویس قرنی نے عشق رسول میں اپنے سارے دانت توڑ دیے تھے، کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کا کون سا دانت ٹوٹا ہے۔ پھر ان کی ماں نے ان کو حلوہ کھلایا، لہذا حلوہ کھانے کو سنت سمجھنے والے پہلے اپنے 32 دانت توڑیں۔ دوسرے، ان کا یہ استدلال ہی باطل ہے، کیونکہ جنگ احد 15 شعبان کو نہیں ہوئی تھی، 2 ماہ بعد شوال میں ہوئی۔ تو کیا حضرت اویس قرنی نے 2 ماہ ایڈوانس میں اپنے دانت توڑ دیے تھے؟ اس لیے حلوہ کھانے والوں سے کہتا ہوں کہ پہلے نبی کے غم اور عشق میں 32 دانت تو توڑو، پھر جس کی اماں زندہ ہو وہ اس کو حلوہ پکا کر کھلا دے، کیونکہ اس کو رحم آ جائے گا کہ میرے بچے نے اپنے سارے دانت توڑ دیے ہیں۔ تو بولو بھائی، کون کون 32 دانت توڑوانے کے لیے تیار ہے وہ ہاتھ اٹھا لے۔ دیکھو، ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا۔ یہ ہیں سچے عاشق رسول، لیکن آج کے نام نہاد عاشق نبی 32 دانت توڑنے والی سنت اویس قرنی ادا نہیں کر رہے ہیں، مگر بغیر دانت توڑے حلوہ کھانے کے لیے آگے آگے ہیں۔ قرضہ لے لے کے حلوہ پکا رہے ہیں، چندے لے لے کے زبردستی چندے لیتے ہیں اور حلوہ پکاتے ہیں، مقصد ان کا حلوہ ہی کھانا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر کو نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی، داڑیاں منڈی بھی ہیں، کھلیے دیکھو تو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، کوئی سنت کے مطابق کوئی لباس نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، تخنے کھلے نہیں، مگر یہ بس ایک چکر ہے ایسا جو شیطان نے پٹی بڑھا دی ہے اور اس نے بدعتوں کو اندر لگا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو حلوہ پکا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے یہاں بھیج رہے ہیں، اور جو حلوہ نہ پکائے وہ وہابی ہو گیا۔ جیسا کہ ایک بستی میں خان صاحب نے، یہ لوگ دوسرے لوگوں کو جو صحیح راستے پر چلے ان کو وہابی کہتے ہیں۔ وہابی کوئی شیخ عبد الوہاب نجدی تھا، تو وہ جو ہے وہ ذرا گستاخ قسم کا آدمی تھا، تو یہ اس سے منسوخ کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے عبد الوہاب نجدی سے، ہمارا تو سیدھا سادہ راستہ ہے جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ غرض یہ ہے کہ فرمایا کہ جیسا کہ ایک بستی میں خان صاحب نے ہندو بنیے کو بھی وہابی بنا دیا، ایک خان صاحب پر ہندو بنیے کا قرضہ زیادہ ہو گیا، تو خان صاحب نے اس سے کہا کہ اگر قرضہ معاف کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ تجھے وہابی ثابت کر دوں گا، پھر سب سے تیرا بائیکاٹ کرا دوں گا، تیرے پاس کوئی گاہک نہیں آئے گا۔ اب ہندو نے دیکھا کہ اس کی دکان پر ایک گاہک بھی نہیں آ رہا، اس نے کسی سے پوچھا کہ تم سب لوگ کہاں مر گئے، میری دکان سے سودا لینے کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ بستی کے فلاں خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو لالا جی ہے ہندو بنیا، یہ وہابی ہو گیا ہے، خبردار اس کے یہاں مت جانا۔ اس نے کہا میرے تو باپ دادا کو بھی نہیں پتا کہ یہ وہابی کیا چیز ہوتی ہے، اب ہندو تھا اس کو کیا معلوم۔ پھر وہ خان صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دو اور جلدی سے میری وہابیت ختم کرا دو، میں تمہارا سارا قرض معاف کرتا ہوں، یہ لو لکھ کر بھی دے دیتا ہوں، اور اپنے بہی کھاتے سے خان صاحب کا قرض کاٹ دیا۔ پھر خان صاحب نے اپنے دوستوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو بھائی، لالا جی نے وہابیت سے توبہ کر لی ہے، اب یہ وہابی نہیں رہے، اب سب لوگ ان کی دکان سے سودا خریدا کرو۔ دیکھا آپ نے، ہندو بھی وہابی ہو جاتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ جو حلوہ نہ پکائے وہ وہابی ہے، چاہے ساری سنتیں ادا کرے، تہجد اشراق اوابین پڑھے، پاجامہ ٹکنے سے اوپر رکھے، غلط ساری سنتیں ادا کرتا ہے، درود شریف بھی پڑھتا ہے۔ یہ لوگ یہ بدنام کرتے ہیں کہ یہ درود شریف نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ہم تو ہر دعا سے پہلے اور ہر دعا کے بعد درود شریف پڑھنے کو اپنی دعا کی قبولیت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام ہمارے شیخ نے تو معمولات میں بھی تو درود شریف بتایا ہے، اور نماز میں جاتے ہیں مسجد میں تو درود شریف پہلے پڑھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو درود شریف پہلے پڑھتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ اور افترا باندھتے ہیں تاکہ ان کی بدماشیاں چلتی رہیں۔ تو اسی طرح سے یہ وہابی مشہور کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی مسجد میں نماز پڑھنا بھی پڑھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس طرح کی یہ جھوٹ باتیں گڑھ کے انہوں نے منافرت پھیلا دی، تفرقہ پھیلایا اور اپنی مارکیٹ چمکا لی انہوں نے۔ صرف شب برات میں حلوہ نہیں پکاتا تو وہ ان کے نزدیک پکا وہابی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی جہالت سے اور من گھڑت قصوں سے بچائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن اعمال سے اے اللہ آپ خوش ہوتے ہیں انہیں بجا لانے کی، اور جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بس صورت ظاہری اور مال سے زیادہ قلوب کی اور اعمال کی اصلاح میں لگنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتوں کا بیان ہے. کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ. دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات اور مکروہ ہے. اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں چاہے مجلس میں گنجائش ہو. یہ بھی سنت ہے اور اس میں آنے والے کا اکرام ہے. کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے. جب جمائی آوے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کرے اور اگر کوشش کے باوجود منہ بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے اور ہاں ہاں کی آواز نہ نکالے کہ یہ حدیث شریف میں ممنوع ہے. اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اس سے اپنے مقصد کے لیے نیک فال سمجھنا سنت ہے اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے. بدفالی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے. جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا, یا کوا بولا یا بندر نظر آ گیا یا الو بولا تو ان سے آفت آنے کا گمان کرنا سخت نادانی اور بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے. اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے. سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے, اس لیے اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے. نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شمائل و اخلاق و عادات کے بیان میں آپ جس روز مکہ معظمہ میں تشریف لائے ہیں یعنی یوم فتح مکہ میں, اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال چار حصے ہو رہے تھے. روایت کیا اس کو ام ہانی نے, اور آپ شروع میں اپنے بالوں کو بغیر مانگ نکالے جمع کر لیا کرتے تھے, پھر آپ مانگ نکالنے لگے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک روز ناغا کر کے کنگھی کیا کرتے تھے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے خضاب کے متعلق پوچھا گیا, انہوں نے فرمایا کہ آپ حد خضاب تک پہنچے ہی نہ تھے, یعنی آپ کے بال اتنے سفید ہی نہ ہوئے تھے, بس تھوڑی سی سفیدی دونوں پٹیوں میں ہوئی تھی یعنی ہر دو جانب راس. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہندی اور نیل کا خضاب کیا ہے, یعنی ایسی ترکیب سے کہ بال بالکل سیاہ نہ ہو, کیونکہ سیاہ خضاب لگانا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے بالوں کا پکنا سرخ رنگ کا تھا, یعنی سیاہ سے سرخ ہو گئے تھے, سفید نہ ہوئے تھے. اور حضرت عبداللہ بن عقیل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خضاب کیا ہوا دیکھا. محققین کے نزدیک ان روایت میں تطبیق یہ ہے کہ آپ کے بال پکنے تو لگے تھے مگر بہت کم پکے تھے, سو بعضے سرخ ہوں گے اور بعضے سفید, لیکن آپ نے قصدن ان کو خضاب نہیں لگایا, لیکن آپ کی عادت اکثر اوجاع وغیرہ میں مہندی رکھ دینے کی تھی. ایسا اتفاق ہوا ہوگا اس سے وہ سفید بال رنگین ہو گئے ہوں. اب سب روایات جمع ہو گئیں, واللہ اعلم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, اللہ دین سے غفلت کو معاف کر دیجیے, اے اللہ جلد از جلد خوب محنت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ علم دین عطا فرما دیجئے، دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو بالکل معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے، چھوٹا بڑا جان کے کیا ہو، انجانے کیا ہو، چھپ کے کیا ہو، سامنے کیا ہو، اللہ ہر گناہ کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے ہم کو ہماری اولادوں کو جلد فرما دے، اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جلد فرما دے، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ ہر بیمار کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اس نے دعا کے لیے کہا نہیں بھی کہا، اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور اے اللہ تمام بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، اے اللہ روزی میں برکت عطا فرما، 100% آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، اے اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ہم کو نیک صالح اللہ والے رشتے عطا فرما، محبت والے رشتے عطا فرما، الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا، جس قسم کی پریشانی ہے اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ سب پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ سب پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، تمام مسائل کو حل فرما، مقاصد جائز میں حسنہ میں بامراد فرما، اے اللہ غیب سے مرادیں پوری فرما، تمام نیک مرادیں پوری فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما، الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے، اللہ رحمت اور برکتوں کے دروازے کھول دے، اللہ ہمارے ملک پر رحمت اور برکتوں کے دروازے کھول دے، ہمارے ملک کو سود اور رشوت سے بالکل پاک فرما دے، اے اللہ بے انصافی کو دور کر دے، عدل و انصاف عطا فرما دے، امن و عافیت نصیب فرما دے، خوف و ہراس کو دور کر دے، مہنگائی کے وبال کو دور کر دے، اے اللہ وباؤں کے وبال کو دور کر دے، بیماریوں کو دور کر دے، اللہ صحت سے مبدل فرما دے، بلاؤں کو دور فرما دے، عافیت عطا فرما دے، سچا پکا اسلامی نظام عطا فرما دے، اے اللہ تمام اسلامی ممالک کو متحد کر دے، اے اللہ تمام اسلامی ممالک کو 100% سنت اور شریعت کی اتباع پر متحد فرما دے، اے اللہ تمام اسلامی ممالک کو 100% سنت اور شریعت کی اتباع پر متحد فرما دے، آپس میں بھائی بھائی بنا دے، بغض و عناد کو دور فرما دے، اتفاق اور محبت اور مودت ڈال دے، اور اللہ دشمنوں کے خلاف سیسہ دلائی ہوئی تلوار دیوار بنا دے، اور اللہ دشمنوں کو مکالا کر دے، ان کے دانت کٹے کر دے، ان کو پامال کر دے، کھائے ہوئے بوسے کی طرح پامال کر دے، ان کو ذلیل و خوار کر دے، بالکل شکست خوردہ کر دے، ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے، ان کی ترقیات کو، ان کی عمارات کو، ان کے نظام کو اللہ بالکل تباہ ہو برباد کر دے، اے اللہ ان کے لیے ذلت ناک شکست کا انتظام کر دے، اے اللہ ان کو دردناک عذاب نازل فرما دے، اے اللہ ذلیل و خوار کر دے، انتہائی ذلیل و خوار کر دے، اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں مظلوم ہیں فلسطین اور غزہ میں، اے اللہ ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، کم از کم ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں، اصل کرنے والے آپ ہیں، اے اللہ آپ سے ہم فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کی مدد فرما، غیب سے مدد و نصرت فرما، اے اللہ خوب مدد و نصرت فرما، ان کو عزت عافیت شان و شوکت عطا فرما، اللہ مسلمانوں کو اسلام کو غلبہ اور شوکت عطا فرما، اے اللہ سارے عالم میں اسلام کو پھیلا دے، اور اسلام کی تعلیم مبارک تعلیمات کو پر عمل کرنے کی ہر مسلمان کو اور کافروں کو بھی ہدایت دے کر اللہ توفیق عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ سارے عالم میں امن و عافیت نصیب فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.